اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کتاب قلندر شعور کا صفحہ نمبر 95 سے آغاز کریں گے آج کی ریڈنگ کا. اس میں یہ جو ٹاپک دیا گیا کہ زندگی ایک اطلاع ہے، یعنی پوری کی پوری زندگی اطلاعات پہ قائم ہے اور خود بھی وہ ایک اطلاع ہے. اطلاع سے کیا مراد ہے؟ اب اگر آپ غور کریں تو یہ لفظ اطلاع جو ہے یہ توئے لام عین تلا، اسی سے لفظ طلوع ہونا ہے. یعنی جب آپ کے ذہن میں کوئی چیز طلوع ہوتی ہے تو اسی کا نام اطلاع ہے، اور یہ اطلاعات کا نظام ہی ساری زندگی کو برقرار رکھے ہوئے، یا اس پہ ساری زندگی بیس کرتی ہے، یا یہ اطلاعات کا نظام بذات خود زندگی ہے. دیکھیں، ہم چونکہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ قلندر شعور، یہ ہمارا ذہن ان طرزوں پہ استوار کرنے کا انتظام ہے جو طرزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو درکار ہیں، یا جن طرزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے توقع کی ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ مخلوق ان طرزوں کو اپنا لے. اب وہ طرزیں اپنانے کے لیے ہمارے ذہن کو، دیکھیں نا، ہمیں یہی نہیں پتا زندگی کیا ہے. ہم زندہ ہیں اور ہمیں نہیں پتا زندگی کیا ہے. زندگی کی کسی نے کبھی کوئی ڈیفینیشن نہیں دی. قلندر شعور دے رہا ہے کہ زندگی ایک اطلاع ہے. اب ظاہر ہے اطلاع ہے تو کوئی دینے والا ہے، کوئی لینے والا ہے. تو یہ سارا نظام سمجھنے کا، یہ درس و تدریس جو ہے یہ سارا اس لیے ہے کہ ہمیں یہ سارا نظام سمجھ میں آئے کہ کون اطلاع دے رہا ہے، کون اسے وصول کر رہا ہے، اور کون اس کو کیسے وصول کر رہا ہے، اور کیسے اسے کرنا چاہیے. آپ اپنے ذہن کو اس طرح سے آمادہ کر کے مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کے بڑے گہرے میننگز، گہرے مطالب، گہرا مفہوم سمجھ میں آئے گا. حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ عام مشاہدے کی روح سے زندگی گزارنے کی جو طرزیں موجود ہیں، یا ہر آدمی زندگی کی جن طرزوں میں سفر کرتا ہے، وہ دو ہیں. عام مشاہدے کے حساب سے، عام بندے کا جو نظریہ ہے یا جو اس کو نظر آتا ہے یا جو اس کا مشاہدہ ہے، اس میں سے جب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں تو ان طرزوں کی دو قسمیں. ایک طرز یہ ہے کہ آدمی شعوری حواس میں زندگی کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہر تقاضا پورا کرنے کے لیے اسے جسمانی طور پر محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے. ایک طرز کیا ہے کہ ہم شعوری حواس میں زندگی کے تمام تقاضے پورے کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جسمانی طور پہ محنت اور جدوجہد کرنا پڑتی ہے. یہ ایک طرز ہے. جب تک جسمانی اعضا اپنا وظیفہ پورا نہیں کرتے، اس وقت تک تقاضے کی تکمیل نہیں ہوتی. یہ ہے شعوری نظام. جب تک جسمانی اعضا اپنا وظیفہ پورا نہیں کرتے، اس وقت تک تقاضے کی تکمیل نہیں ہوتی. اب جسمانی اعضا سے کیا مراد ہے؟ جسمانی اعضا سے مراد ہاتھ، پیر، کان، ناک، آنکھیں وغیرہ وغیرہ ہیں، یعنی باقی سارے اعضا بھی اسی ذیل میں آ گئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات سے بھی قطع نظر نہیں کر سکتے کہ جسمانی اعضا دماغ کے تابع ہیں. غور کریں کہ جسمانی اعضا दिमाग के ताबे हैं, यानी जिस तरह से दिमाग उनको चलाता है वो उस तरह से चलते हैं, जिस तरह से दिमाग उनको चलाना चाहता है वो उस तरह से हरकत करते हैं। दिमाग जब तक मुहर्रक नहीं होता, दिमाग जब तक मुतहर्रक नहीं होता अज़ा में हरकत नहीं होती, यानी जब तक दिमाग में कोई तहरीक पैदा नहीं होती अज़ा में हरकत नहीं होती। और दिमाग की हरकत ये ख्याल के ताबे है, दिमाग कब हरकत करता है? जब उसको ख्याल आता है। जब तक दिमाग के अंदर कोई ख्याल वारिद नहीं होता उस वक्त तक दिमाग जिस्मानी आज़ा को कोई हुक्म नहीं देता, कोई तरगीब यानी कोई इंस्पायरेशन नहीं देता। गौर करके देख लीजिए, ये एक तर्ज है शौरी हवास की कि जिसमें इत्तला आती है, दिमाग उसे वसूल करता है और वो मुतहरिक हो जाता है और वो तहरीक जो है वो जिस्मानी आज़ा को तरगीब या इंस्पायरेशन या हुक्म के तौर पर आगे पास ऑन कर देते हैं। अब ये जो ख्याल का आना है ये क्या है? ख्याल क्या है सवाल पूछा है। गौर करें जरा, कितना बड़ा सवाल है। ये ख्याल है क्या? ये असल में जो जवाब उन्होंने दिया वो तो बाद में हम पढ़ते हैं, पहले आप जरा खुद सोचें तो सही कि ख्याल है क्या, ख्याल क्या है। चूंकि बात चल रही है ऊपर से पीछे से, जो बात चल रही है कि जिंदगी एक इत्तला है, तो ये इत्तला जहन में आने के बाद ख्याल कहलाती है। तो ख्याल क्या है? अब आगे जुमला सुनिए, हजूर मुर्शिद करीम का इरशाद है कि ख्याल दर असल तकाजे को पूरा करने की एक इत्तला है। अब जिंदगी बजाते खुद इत्तलात है, इत्तला है, और यहां पे ख्याल क्या है? अब ये तकाजे को पूरा करने की तला का नाम ख्याल है। यहां पे मैं आपसे जरा एक मिनट रुक के इजाजत चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको वाजे कर दूं। देखिए, इत्तला की दो किस्में हैं। मेन किस्म है, चूंकि इंसान की तखलीक मकसद और तकाजे को मिलाकर की गई है। मकसद यानी उसकी जिंदगी का कोई मकसद है। हर इत्तला जब आपको दी जाती है तो उसके पीछे कोई पर्पस होता है, साथ में वो पर्पस को अचीव करने के लिए आपको एक तकाजा भी दिया जाता है। तो जब हमें कोई तला आती है तो या वो मकसद से रिलेटेड होती है या वो तकाजे की तकमील से रिलेटेड होती है। यहाँ पे बात हो रही है कि ख्याल जब हमारा जहन उसे प्रोसेस करने लगता है तो वो मकसद को तवज्जो नहीं देता बल्कि तकाजे को पूरा करने की तरफ चल पड़ता है। मसलन दिमाग बताता है कि अब सो जाओ, इसलिए कि मजीद जागना जिस्म के लिए मुनासिब नहीं है। यानी ये जो आपको नींद आती है ये असल में एक इत्तला है, एक ख्याल है कि अब सो जाओ। उसकी वजह क्योंकि दिमाग जानता है कि अब इसके लिए मजीद जागना इस जिस्म के लिए मुनासिब नहीं है, इसकी एनर्जी की बैटरी डाउन हो गई है, उसको रिप्लेनिश होना चाहिए। फिर दिमाग कहता है कि अब बेदार हो जाओ, यानी जब आप सोए होते हैं तो आप सोए नहीं रहते, एक वक्त के बाद 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे मैक्सिमम 10 घंटे बाद आपका दिमाग आपको इत्तला देता है कि भाई बेदार हो जाओ। इसलिए कि अब इससे ज्यादा सोना जिस्मानी कारकर्दगी के लिए मुज़र है। अब दिमाग कहता है कि अब खाना खाओ, इसलिए कि अगर खाना नहीं खाया गया तो जिंदगी में ईंधन बनने वाली कैलोरीज खत्म हो जाएंगी। अला हाजल कयास, जिंदगी के तमाम तकाजे पूरे करने के लिए दिमाग अहकामात सादर करता रहता है। ये लफ्ज़ सादर पे बहुत तवज्जो दीजिए, अहकामात सादर होते हैं, यही सदर, इसी से अरबी का लफ्ज़ जो है कुरान में कई जगह इस्तेमाल हुआ है, सदर, जहाँ से कोई चीज़ सादर होती है। तो दिमाग अहकामात सादर करता रहता है। احکامات کس لیے صادر کرتا ہے؟ کہ زندگی کے تمام تقاضے پورے کرے، یا جو جو تقاضا، جس جس تقاضے کی تکمیل کی ضرورت ہے، اور پھر ان احکامات کی پیروی پورا جسم کرتا ہے، یعنی دماغ جو احکامات دیتا ہے پورا جسم اس کی پیروی کرتا ہے. مثلا کھانا کھانا ہے تو قدموں سے چل کر آپ ٹیبل تک جاتے ہیں، ہاتھوں سے کھانا اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں، منہ جو ہے اس کو باقاعدہ چبا چبا کے نگلتا ہے. تو یہ اس کے ساتھ کتنے ہی اور کام جو لاشعوری طور پہ خود بخود ہو رہے ہیں، منہ میں سلائیوا بن رہا ہے، تھوک بن رہا ہے، وہ اس کے ساتھ لعاب شامل ہو کے پھر اس کو اب نگل رہے ہیں، پھر میدا اس کو ہضم کر رہا ہے، یہ سارا ایک لمبا چوڑا نظام جو ہے یہ اس ایک اطلاع کے نتیجے میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں کہ جی اب آپ کو کھانا کھانا چاہیے. اب دماغ جو احکامات دیتا ہے ان کا تعلق اطلاع سے ہے، لیکن دماغ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اطلاع کہاں سے آ رہی ہے. یہ ہے سارا چکر. کیا کہ دماغ وہ اطلاع وصول کر رہا ہے اور آگے پروسیس کر کے اس کو پاس آن بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اطلاع کہاں سے رہی ہے. دماغ صرف اس حد تک باخبر ہے کہ اسے اطلاع ملتی ہے. وہ اطلاع میں جسمانی تقاضوں کے تحت معنی پہناتا ہے، یعنی وہ جو اطلاع وصول کرتا ہے پھر اس کے جسمانی تقاضوں، جسم کی ضرورتوں کے مطابق ان میں معنی پہناتا ہے، اور معنی پہنا کر جسم کے اندر جو مشین فٹ ہے اس کو اطلاع دیتا رہتا ہے. اب مشین اس کے احکامات پر عمل درآمد کرنے پر مجبور ہے. حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے تقاضوں کی اصل بنیاد اطلاع ہے. اطلاعات میں معنی پہنانے کی دو طرزیں، یہ جو ہمارا دماغ اطلاع وصول کر رہا ہے پھر آگے اس کی دو طرزیں. اب یہ کلندر شعور ہمیں کن باتوں سے متعارف کرا رہا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جن کا ہماری سائنس میں یا ہمارے شعوری علوم میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. یہاں سے آ کر یہ باتیں ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اطلاعات میں معنی پہنانے کی دو طرزیں ہیں، ایک طرز جس کو آپ پڑھ چکے، ایک طرز میں حواس زمان اور مکان کے پابند ہیں، لیکن دوسری طرز میں حواس معنی پہنانے میں زمان و مکان کی حد بندیوں سے آزاد ہیں. ہم نے پیچھے جو مراقبے کا چیپٹر پڑھا اس میں مراقبے اور خواب میں سب سے بڑا فرق کیا بتایا؟ کہ جب ہم شعوری حواس میں ہوتے ہیں تو ہم زمان و مکان کی پابندیوں کی جکڑ بندی میں ہوتے ہیں، جب ہم خواب یا مراقبے میں چلے جاتے ہیں یعنی خواب کے حواس کو بیداری میں منتقل کر لیتے ہیں تو ہم زمان و مکان کی حد بندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. یعنی دوسری طرز میں حواس معنی پہنانے میں زمان و مکان کی حد بندیوں سے آزاد ہے. جس طرح جسمانی اعضاء کو کنٹرول کرنے کے لیے جسم کے اندر ایک دماغ ہے اور وہ دماغ اطلاعات قبول کر کے اس میں معنی پہناتا ہے، اسی طرح روحانی دماغ جن اجزائے ترکیبی سے مرکب ہے وہ اجزائے ترکیبی زمان و مکان سے آزاد ہیں. مثال، یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو توجہ دیجئے کہ روحانی دماغ زمان و مکان کی گرفت سے آزاد ذہن کا نام ہے. اب مثال دیکھیں، مثال فرما رہے ہیں کہ جسمانی دماغ ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ جسم کو انرجی حاصل کرنے کے لیے روٹی کھانے کی ضرورت ہے. جب ہم اس اطلاع کی تکمیل کرتے ہیں تو ہمیں تواتر اور تسلسل کے ساتھ کئی حد بندیوں سے گزرنا پڑتا ہے. مثلا हम गंदम बोएंगे, फिर उसकी हिफाजत करके उसको परवान चढ़ाएंगे, फिर उसको काट कर बालियों में से अलग करेंगे, फिर चक्की पर पिसवाएंगे, फिर आटा गूंद कर रोटी पकाएंगे और फिर कहीं जाके हम रोटी खाएंगे। ये जिस्मानी दिमाग की इत्तला में मानी पहनाने का अमल है। यानी भूख के लिए आपको गंदम काश्त करनी पड़ी, उसका पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रोसेस आपने फॉलो किया। इसके बरक्स अब रूहानी दिमाग को जब भी किसी चीज के खाने की तला फराहम करता है, यानी रूहानी दिमाग जब भी किसी चीज के खाने की तला फराहम करता है, तो हमें इन तमाम हदबंदियों से गुजरने की जरूरत पेश नहीं आती। जैसे ही रूहानी दिमाग में ये तला आती है कि कुछ खाना चाहिए, तो साथ ही इत्तला में ये मानी पहनाए गए कि रोटी खानी चाहिए, और फौरन ही उस अमल की तकमील हो गई। अब गंदम बोना, काटना, पीसना, रोटी पकाना, ये सब बातें हजफ हो गईं। रूहानी दिमाग ख्वाब में काम करता है, यानी ये वही दिमाग है जो ख्वाब में काम करता है। और मश्क के बाद मुराकबा बन जाता है। गौर करें, मुराकबे की ये है असल के मुराकबे में हम रूहानी दिमाग से काम लेना सीखते हैं। जिस तरह कोई आदमी रूहानी दिमाग की तला कबूल करके वसाइल की मोहताजी के बगैर रोटी खा लेता है, उसी तरह कोई बंदा जो मुराकबे के अमल से वाकिफ है या उसके अंदर रूहानी दिमाग मुतहरक हो गया है, तो उसके अंदर से जमानो मकान की गिरफ्त टूट जाती है। यानी मकानियत और जमानियत से वो आजाद हो जाता है, उनको महसूस करता है लेकिन उनकी गिरफ्त में नहीं होता। जिस तरह बेदारी में रोटी खाने के लिए मुख्तलिफ मदारिज से गुजरना पड़ता है, इसी तरह सफर करने के लिए भी मुख्तलिफ मदारिज से गुजरना पड़ता है। मसलन हमें कराची से लंदन जाना है, घर से बाहर निकलेंगे, रिक्शा या टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, हवाई जहाज में सवार होंगे और फिजा में तैरते हुए लंदन पहुंचेंगे। लेकिन यही सफर अगर हम मुराकबे की हालत में करेंगे तो ना घर से बाहर निकलने की जरूरत होगी, ना टैक्सी रिक्शा की हाजत पेश आएगी और ना हवाई जहाज में बैठना अमल में आएगा। मुराकबे में इंसान ख्याल की रफ्तार से सफर करता है। मसलन ये कि कराची में बैठे हुए आदमी ने इस बात का इरादा किया कि मुझे दिल्ली जाना है, और वो सेकंड के हजारवें हिस्से में वहां पहुंच जाता है। इसकी मिसाल हर आदमी के ऊपर ख्वाब में गुजरती है। एक आदमी कराची में ख्वाब देखता है कि वो दिल्ली में, और दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मुराकबा कर रहा है। वो दिल्ली की फिजा से पूरी तरह बाखबर और मुतासर है। इतने में घर में किसी आदमी ने उसका पैर हिला दिया, अब वो कराची में मौजूद है। यानी उसी रफ्तार से वो वापस पलट आता है अपने जिस्म की तरफ। यानी जो हमने इस पैराग्राफ में बात पढ़ी इस टॉपिक के जेरे असर के, जिंदगी एक इत्तला है, सारा निजाम इत्तलात पे कायम है। इत्तला को ही रूहानियत में तजल्ली कहा गया है, इस इत्तला को ही तजल्ली के बाद ख्याल कहा गया है, या नूर कहा गया है, या नूर को ख्याल कहा गया है। फिर ये ख्यालात जो प्रोसेस होते हैं, इनका तसव्वुर बनता है, उसको रोशनी कहा गया है। उसके बाद यही ख्यालात जब प्रोसेस होकर, यानी वो इत्तला प्रोसेस होकर احساسات اور محسوسات کے درجے تک چلی جاتی ہے, یعنی اس پہ عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو ان کو رنگ کہا جاتا ہے. یہ وہ چار باتیں جن کا تذکرہ بٹوین دا لائن حضور مرشد کریم نے کیا سلیقے سے, کیا خوبصورت طریقے سے ہمارا دھیان اس طرف متوجہ کرا دیا, ہماری توجہ اس طرف دلا دی کہ زندگی ایک اطلاع ہے اور اطلاع خیال کو کہتے ہیں. اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے مراقبے کی چار کلاسیں. حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے مراقبے کی چار قسمیں بیان کی ہیں, یعنی غنود, ورود اور اس کے بعد مراقبہ وغیرہ جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی. چار قسمیں ہم نے مراقبے کی چار قسمیں بیان کی. یہ چار قسمیں دراصل چار ابتدائی کلاسیں یا چار سیڑھیاں. غنود بھول گیا, غنود, ورود اور پھر مراقبہ. ہاں ٹھیک, تو ان چار کلاسوں کو پڑھ کر یا ان چار سیڑھیوں سے گزر کر قلندر شعور کا مسافر جب پانچویں درجے میں داخل ہوتا ہے تو وہ الہامی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی جب مراقبہ کرنے والا بندہ یہ زمان و مکان سے آزاد ہو کر غنود, ورود اور مراقبے کے درجوں سے گزر کر اپنے ذہن سے کام لینا سیکھ لیتا ہے تو وہ الہامی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے. اس کیفیت کے لیے یہ ضروری نہیں, دیکھیں پھر مراقبے کا کون سا درجہ شروع ہو گیا, کہ اس کیفیت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی اہتمام کر کے کسی جگہ بیٹھے آنکھیں بند کر کے اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے روحانی جسم کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرے یا زمین سے عرش پر منتقل ہو. الہامی کیفیت بیٹھے بیٹھے, اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے, باتیں کرتے کسی بھی حالت میں طاری ہو سکتی ہے. اس کیفیت میں اگر پہلا دماغ جس کو ہم نے بیداری کا دماغ اور شعور کہا ہے قلندر شعور سے وابستہ ہے تو آدمی بیداری میں کام کرتے ہوئے دوسری دنیا کا یعنی ماورائی دنیا کا نہ صرف مشاہدہ کرتا ہے بلکہ دنیا کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتا ہے, انہیں پورا بھی کرتا ہے, اور جس طرح بیداری میں زندگی گزارتا ہے اسی طرح دوسری دنیا میں بھی زندگی سرگرم عمل رہتی ہے. یہ ایسی حالت ہوتی ہے جس میں شعور اور لاشعور بیک وقت کام کرنے لگتے ہیں, لیکن الہامی کیفیت میں کوئی کیفیت مستقل نہیں ہوتی, یعنی یہ لگاتار نہیں ہوتی, وقفہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہفتوں, مہینوں الہامی کیفیت طاری نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 24 مرتبہ الہامی کیفیت طاری ہو جائے. بہرحال یہ اطلاع میں ایسے معنی پہنانے کا عمل ہے جو شعور اور لاشعور دونوں میں بیک وقت جاری و ساری ہے. دوبارہ سنیں, یعنی بات ساری اطلاع میں معنی پہنانے کی ہے. صرف شعور معنی پہنا رہا ہے یا صرف لاشعور معنی پہنا رہا ہے یا یہ دونوں مل کر معنی پہنا رہے ہیں, یہ ہے کل کھیل. اطلاع میں ایسے معنی پہنانے کا عمل ہے, یعنی الہامی کیفیت کی بات ہو رہی ہے, کہ جو شعور اور لاشعور دونوں میں بیک وقت جاری و ساری ہے. یعنی جب شعور اس قابل ہو جاتا ہے, یہ مشقیں کرنے کے نتیجے میں, یہ پریکٹس کرنے کے نتیجے میں, کہ وہ لاشعوری اطلاع کو لاشعوری طرزوں میں سمجھتا ہے اور شعوری طرزوں سے کام لینے سے باز آ کر زبان و مکان کی گرفت سے آزاد ہو کر اطلاع کو سمجھتا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے. یہاں رک جاتے ہیں, کوئی سوال ہو تو فرما دیجئے.
صاحب یہ جو حالت جو بتائی گئی ہے لاسٹ ٹاپک میں, یہ حق کلندر شعور والے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ وارد ہوتی ہے؟
جی ہاں, ہو سکتی ہے, لفظ ہے ہو سکتی ہے. دیکھیں اس میں مین چیز اس بندے کی دلچسپی اور کاوش کا دخل ہے کہ وہ کتنی دلچسپی لیتا ہے اور کتنی کوشش کرتا ہے. جتنی وہ کوشش کرے گا اللہ اتنا ہی نوازے گا اس کو. یہ تو قرآن کا حکم ہے, لیس الانسان الا ما سعا, انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرے. جب آپ نے طے کر لیا کہ جی میں نے ان صلاحیتوں کو برتنا ہے, آپ کو مرشد کریم نے بڑی وضاحت سے بتا دیا کہ مراقبہ اصل میں کسے کہتے ہیں. آپ غور کریں کہ یہ پچھلا جو کل کا ہم نے مراقبے کے بارے میں پڑھا, کیا ہمارے ذہنوں میں مراقبے کی یہ ڈیفینیشن تھی؟ کیوں جی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہم نے مراقبے کی ڈیفینیشن کل پڑھی ہے, کیا یہ ڈیفینیشن ہم میں سے کسی کے ذہن میں تھی؟ ہم جو سارے ماشاءاللہ مراقبے کر رہے ہیں, کیا ہمارے ذہنوں میں یہ ڈیفینیشن تھی کہ زمان و مکان سے آزاد ہونا ہے؟
صحیح بات.
جب آپ مراقبے میں اس کی اصل ڈیفینیشن کے مطابق عمل کر کے ترقی کریں گے, تب یہ الہامی کیفیات طاری ہوں گی. اور اس کا میکانزم بتا دیا کہ یہ کسی وقت بھی طاری ہو سکتی ہے, یہ اختیاری نہیں ہوتی. کہنے کا مطلب یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یعنی کہ کیونکہ اللہ رب کریم جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں مخاطب ہوتے ہیں, فالتو نہیں وہ باتیں کرتے. جی جناب, جی اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟
یاد میرے اور لیپ ٹاپ میں ڈیٹا ہے.